أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال ولا يجوز أن يكون في محل وإلا لافتقر إليه ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. بات ہماری چل رہی ہے کہ خداوند متعال چونکہ کمال مطلق ہے تو ہر وہ صفت کہ جس کے اندر نقص و عیب ہو اس کو سلب کرنا چاہیے خداوند متعال سے، کہ جس کو ہم صفات سلبیہ سے یاد کرتے ہیں. آج جو بحث ہم نے پڑھنی ہے وہ یہ کہ خداوند متعال محل میں نہیں ہوتا، یعنی اس وقت اگر میں وجود رکھتا ہوں تو میں محل میں ہوں، محل کا محتاج ہوں. اور اسی طریقے سے خداوند متعال جہت بھی نہیں رکھتا. دلیل کیا ہے اس کی کہ خداوند متعال محل کا محتاج نہیں ہے اور جہت کا محل نہیں رکھتا اور جہت بھی نہیں رکھتا؟ اس کی آسان سی ایک جو دلیل بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب کے اندر اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ احکام اجسام مادیہ کے ہیں، یعنی جو جسم رکھتا ہو، جو مادی ہو. جو بھی ذات جسم رکھتی ہوگی وہ حتماً محل کی محتاج ہوگی اور جہت بھی رکھتی ہوگی. جہت کسے کہتے ہیں؟ جہت آپ اگر فرض کریں حرم کی طرف جانا چاہتے ہیں اور جب آپ اس کی طرف حرکت کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ آپ کی جہت کیا ہے؟ حرم کی طرف والی ہے، حرم والی جہت ہے. یعنی وہ نقطہ مفروضہ کہ جو آپ کا مقصد ہے، نقطہ تو نہیں ہے وہاں پر لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک نقطہ فرض کرتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں نقطہ مفروضہ. وہ نقطہ مفروضہ کہ جو آپ کا مقصد ہے اس کو جہت کا نام دیتے ہیں. تو جہت کا کون محتاج ہے؟ جو جسم رکھتا ہو. بس ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے. ابھی پچھلی صفت میں ہم یہی بیان کر کے ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے، کیونکہ اگر خداوند متعال جسم رکھے تو امکان لازم آئے گا، ممکن الوجود ہونا لازم آئے گا. لہذا خدا نہ محل رکھتا ہے اور نہ ہی جہت رکھتا ہے. میں ایک تذکر آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہ والی بحث تفصیلی ہونی چاہیے. یعنی جس طریقے سے ہمارے علم کلام کے اندر یہ بحثیں، مثلا قدیم کتابوں میں، مثلا جیسے ابا بہادی اشر میں دیکھ لیں یا مثلا کشف المراد میں دیکھ لیں یا جیسے بھی، درست ہے کہ اصلی ابحاث موجود ہیں صفات سلبیہ کے اندر، مثلا جسم نہ ہونا، جہد نہ ہونا، لیکن چونکہ ہمارا جو مد مقابل ہے مثلا اہل سنت اور خصوصاً اہل حدیث و وہابیت، وہ ظواہر قرآن و ظواہر روایت کے اوپر متعدد ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں قرآن سے ظہور اولی کے ذریعے سمجھ میں آئے گا وہی انہیں مراد لینی ہے، دقت نہیں کرنی اس کے اندر. تو آپ اگر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایسی آیات نظر آتی ہیں کہ جس کے اندر جسم الہی ثابت ہوتا ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم وجاء ربک والملائکۃ صفا صفا، قیامت کے احوال کے اندر ہے. اسے یہ دیکھیں، اس کے اندر بھی آپ جسمیت لازم آتی ہے. یا مثلا ایک آیت ہے جس کو یہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، وہ کون سی صورت ہے؟ یہ الرحمن علی العرش استوا، ٹھیک ہے. یہ اس قسم کی آیات کی طرف اگر آپ رجوع کرتے ہیں تو جسم لازم آتا ہے وہاں سے خداوند متعال کے لیے. چونکہ ایک بہت بڑی تعداد فرقہ موجود ہے جو اس نظریے کا قائل ہے اور ثابت کر رہا ہے خدا کی جسمیت کو، اس بات کو تھوڑا سا تفصیلی ہونا چاہیے، اور اس اعتبار سے بھی تفصیلی ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک امتیاز جو باقی تمام فرقوں کے اوپر ہے، تمام ادیان کے اوپر جو ہمارا امتیاز ہے اسلام کا اور خصوصاً تشیع کا، وہ توحید ہے۔ مکتب تشیع کی جو توحید بیان کی گئی ہے آئمہ علیہ السلام کی طرف سے، یہ توحید کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو توحید نہج البلاغہ میں ہے، جو توحید اصول کافی میں ہے، جو توحید التوحید شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بیان کی ہے آئمہ کی زبان سے، اگر ہم اپنی فوقیت و برتری ثابت کرنا چاہتے ہیں دوسروں کے لیے، تو ہمیں توحید کو صحیح طریقے سے بیان کرنا چاہیے اور دوسرے کے توحید کے اندر جو عیوب ہیں اس کو آشکار کرنا چاہیے۔ جب معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے مقابل کی توحید ہی اصلاً ٹھیک نہیں ہے، تو باقی معارف تو خود بخود زیر سوال چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ والی بحثیں جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اوپر انتہائی محنت کے ساتھ کام کیا جائے، طالب علم محنت کرے اس کے اوپر، خصوصاً صفات کی بحث میں، چاہے وہ صفات ثبوتیہ میں سلبیہ، اور صفات سلبیہ پہ بھی زیادہ بیشتر، کیونکہ یہ زیادہ جسمیت کو نفی کرے، جہت کی نفی کرنا، مکان کی نفی کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کو آتی ہو کہ جب کبھی بحث کرے، تبلیغ کرے، کسی ایسی محفل میں بیٹھے کہ جہاں پر ہمارا مد مقابل بیٹھے ہوں، عوام بیٹھی ہو، وہاں پر توحید سے بات کو شروع کرے اور سمجھائے کہ توحید ہماری یہ ہے۔ جب آپ توحید صحیح طریقے سے بیان کریں گے تو لوگ زیادہ جاذب ہوں گے آپ کی طرف، جلب ہوں گے آپ کی طرف۔ تو میں آپ کے لیے ایک کتاب معرفی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے خیال میں متوجہ بھی ہیں اس کتاب کی طرف، کہ حتماً اس کو مطالعہ کریں۔ عربی کے اندر ہے، اس کا فارسی ترجمہ بھی ہو رہا ہے، اور اردو کا بھی معلوم نہیں ہے کہ کام شروع ہوا ہے نہیں، لیکن خدا نے اگر توفیق دی تو انشاءاللہ اگر کسی نے نہ کیا تو حتماً اس کا اردو ترجمہ بھی کیا جائے گا۔ وہ ہے التوحید عند ابن تیمیہ، آغے آیت اللہ سید کمال الحیدری کی کتاب ہے، انتہا درجے کی بہترین کتاب ہے۔ یعنی آپ خود مطالعہ کر کے، مقایسہ کر کے دیکھیں گے، آپ کو اس کتاب کی برتری کا پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ سید کمال کے اندر چند خصوصیات ہیں، ایک تو جامع شخصیت ہے، مناظرے کے علم میں بھی ماہر ہیں، وہابیت اور اہل سنت کے مبانی پر بھی مسلط ہیں، اور مکتب تشیع میں بھی درجہ اجتہاد پر ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ علوم عقلیہ کے اندر صاحب نظر ہیں۔ کیونکہ یہ والی باتیں جو توحید کے ساتھ مرتبط ہوتی ہیں، زیادہ ادلہ عقلیہ کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر، تو جو قواعد عقلیہ میں زیادہ ماہر نہیں ہوتا وہ کبھی توحید کی بحث بھی نہیں کر سکتا اس کے اندر، چونکہ ان کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے کہ کلام علوم عقلیہ میں بھی ماہر ہیں، درجہ اجتہاد پر بھی فائز ہیں، اور مکتب اہل سنت و وہابیت کے اوپر وہ تسلط بھی رکھتے ہیں، لہذا ان کی گفتگو جو ہے وہ انتہائی اتھینٹک ہے۔ اور تیسری چیز جو اس کے اندر، کتاب کے اندر پائی جاتی ہے اور سید کمال نے اس کو بیان کیا ہے، وہ یہ کہ ان کے جو وہابی معاصر علماء ہیں ان کو بھی زیادہ بیان کیا ہے، چونکہ وہابی کام کر رہے ہیں، اپنے نظریات کو جدید سے جدید زبان کے ساتھ، جدید سے جدید دلیلوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ابن تیمیہ نے جو توحید بیان کر دی تھی، جو دلیلیں بیان کر دی تھی، اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، بس اسی کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، نہ، ان کے علماء کتابیں، دسیوں کتابیں، صدیوں کتابیں جو ہے وہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں توحید ابن تیمیہ کے اوپر۔ ابن تیمیہ سے مراد یعنی وہی اہل حدیث والی توحید جو جسم کے ساتھ سازگار ہے زیادہ، لکھی جا رہی ہیں، تو وہ کتاب جو ہے ان تمام چیزوں کو ناظر ہے۔ اس میں یہ تمام باتیں موجود ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں ہے، خداوند متعال کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، خداوند متعال جہت نہیں رکھتا، خداوند، یہ تمام ساری باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ حتماً مطالعہ کریں اس کو، کیونکہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کے اندر اہل سنت کثیر تعداد میں ہیں، اور خصوصاً وہابیت جو ہے وہ علمی میدان میں کام زیادہ کر رہا ہے، تو آپ اگر اس میدان سے وارد ہوں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ کتاب حتماً آپ اپنے مطالعے میں رکھیں۔ خوب، خداوند متعال محل نہیں رکھتا، کیوں محل نہیں رکھتا؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ حلول، اس کا کیا معنی ہے؟ آپ دیکھیں، اگر کوئی چیز کسی چیز کے اندر حلول کرتی ہے، مثلاً مثال دیتا ہوں، عرض جوہر کے اندر حلول کرتی ہے۔ عرض یعنی کیا؟ یعنی اوصاف، احوال، یہ عرض کہلاتے ہیں فلسفے کی زبان میں، جیسے خوشی، غمی، سفیدی، یہ اعراض ہیں۔ یہ جب اپنے موضوع کے اوپر آتی ہیں تو اس میں حلول کر جاتی ہیں۔ خوشی آپ کے نفس میں حلول کیے ہوئے ہے، غمی حلول کیے ہوئے ہے، سفیدی دیوار میں حلول کیے ہوئے ہے۔ پس حال اور محل، اس کا آپس میں کیا رابطہ ہوتا ہے؟ اس کا رابطہ یہ ہوتا ہے کہ حقیقی وجود کس کا ہوتا ہے؟ محل کا۔ دیوار حقیقتاً موجود ہوتی ہے، اپنا تشخص رکھتی ہے، الگ سے وجود ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ دیوار ہے، درست ہے، دیوار کا وجود ہے۔ لیکن جو حال ہوتا ہے، جو حلول کر رہا ہوتا ہے، اس کا وجود تبعی ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے محل کے وجود کے۔ کیونکہ اگر محل نہ ہو تو عرض کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کا نفس نہ ہو، آپ کی خوشی ہوگی؟ آپ کی غمی بھی نہیں ہوگی۔ پس خوشی کا وجود تابع ہے آپ کے نفس کے وجود کے، نفس محل ہے، محل کا محتاج ہے عرض۔ پس عرض، حال جو حلول کرنے والا ہے، اس کا وجود تابع ہوتا ہے کس کے؟ محل کے وجود کے۔ اس کا وجود تبعی کہلاتا ہے، اور اس کا وجود، محل کا وجود، حقیقی وجود ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال محل میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا حال ہے اور محل میں حلول کیے ہوئے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ حقیقی وجود جو ہے وہ محل کا ہے، اور خدا کا وجود کیا ہو جائے گا؟ تبعی ہو جائے گا، اور تبعی وجود ہمیشہ محل کا محتاج ہوتا ہے۔ پس خداوند متعال محل کا محتاج ہے، اور احتیاج امکان کا لازم ہے، پس خدا ممکن الوجود ہوگا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند متعال ممکن الوجود ہو۔ دیکھیں، اقولو ہذان وصفان سلبیان، یہ دو وصف کے جو محل میں نہ ہونا اور جہت میں نہ ہونا، یہ دو وصف سلبی ہیں۔ الاول، پہلی جو صفت ہے، انہ لیس فی محل، کہ خداوند متعال محل میں نہیں ہوتا، خلافا للنصارى و جمع من المتصوفہ، لیکن ایک دو گروہ ایسے ہیں کہ جو قائل ہیں کہ خداوند متعال محل میں ہے، جیسے نصارى عیسائی ہیں، قائل ہیں کہ خداوند متعال نے جناب عیسیٰ کے اندر حلول کیا ہے، جناب مریم میں حلول کیا ہے، بس خدا کو حال مان رہے ہیں، اور جناب مریم اور جناب حضرت عیسیٰ کو محل مان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جاہل صوفی، نہ کہ حقیقی صوفی و حقیقی عارف، جو جاہل ہے، متصوف ہے، جس نے تصوف کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا، وہ بھی قائل ہیں کہ خدا صوفی میں حلول کر جاتا ہے۔ یہ قید اس لیے لگا رہا ہوں کہ جاہل صوفی ہیں، کہ حقیقی جو صوفی ہیں وہ اس حلول کے قائل نہیں ہیں۔ صوفی آج کل کی زبان میں عارف کو کہتے ہیں، عارف اور صوفی کے درمیان کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، لیکن افکار جو ہیں وہ، کیونکہ اس فرقے کے اندر سے بھی بعض غلط لوگ نکلے ہیں کہ جنہوں نے علم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، عقائد کو غلط تبیین کیا جا کر، اور ان کی غلطی کی وجہ سے پھر پورے ہی علم تصوف کو برا کہا جانے لگا کہ انسان کو یہ تفکیک کرنا چاہیے، ہم جو صحیح عارف ہیں ان کے درمیان، اور جو غلط عارف ہیں ان کے درمیان، کے غلط کی وجہ سے صحیح کو غلط نہ کہا جائے۔ خوب، والمعقول من الحلول، کہتے ہیں حلول کا جو معنی ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، وَهُوَ قِيَامُ مَوْجُودٍ بِمَوْجُودٍ عَلَى سَبِيلِ التَّبْعِيَّةِ، ایک وجود، ایک موجود کا دوسرے موجود کے ساتھ قائم ہونا، لیکن عَلَى سَبِيلِ التَّبْعِيَّةِ، جو حال واقع ہو رہا ہے، حلول کر رہا ہے، وہ عَلَى سَبِيلِ التَّبْعِيَّةِ ہے دوسرے وجود کی نسبت، یعنی وہ تابع ہے، اس کا وجود تبعی ہے، دوسرے کا وجود جو ہے وہ حقیقی ہے۔ فَإِنْ أَرَادُوا هَذَا الْمَعْنَى، اگر ان محالت قائلین نے یہ والا معنی قصد کیا ہے کہ جس کو ابھی ہم نے بیان کیا فہو باطلون، تو یہ معنی باطل ہے. کیوں؟ وَإِلَّا، کیونکہ اگر یہ معنی مراد لے لیا جائے، باطل نہ ہو، جائز ہو خداوند متعال کے لیے، لازمہ افتقار الواجب، تو خداوند متعال کا احتیاج ہونا، محتاج ہونا لازم آئے گا. کیونکہ خدا حال ہے اور دوسرا محل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند متعال محل کا محتاج ہے اور احتیاج وہ محال، اور خدا کا محتاج ہونا یہ محال ہے، کیونکہ وہ غنی عن العالمین ہے، هو الغنی الحمید ہے. وَإِن أَرَادُوا غَيْرَهُ، اگر وہ کہتے ہیں نا ہمارا یہ معنی مراد نہیں ہے، کوئی اور معنی مراد ہے، فَلَا بُدَّ مِن تَصَوُّرِهِ أَوَّلًا، تو پہلے اس کو تصور کر لینا چاہیے، پہلے سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. ثُمَّ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ، پھر ہم آ کر حکم لگائیں گے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے. ہمیں وہ پتہ ہی نہیں ہے معنی دوسرا آپ کیا مراد لینا چاہتے ہیں. جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا وہ آپ کو بیان کیا ہے کہ وہ محال ہے، خدا اس معنی میں حلول نہیں کر سکتا. الثانی، دوسری صفت سلبی کیا ہے؟ کہ انہ تعالی لیس فی جہت، خداوند متعال کسی جہت میں نہیں ہوتا. والجہتو، جہت کسے کہتے ہیں؟ والجہتو قص مقصد المتحرک، جو حرکت کر رہا ہے اس کے مقصد کو جہت کہتے ہیں. ومتعلق الاشارت الحسیہ، جو بھی جسم یا جو بھی ذات جہت رکھتی ہوگی اس کی طرف آپ اشارہ حسی کر سکتے ہیں. جسم کی خصوصیت یہی ہے، آپ ایسا جسم نہیں دیکھ سکتے کہ جو جسم تو رکھتا ہو لیکن اس کی طرف اشارہ حسی نہ کیا جا سکتا ہو. اور جس کی طرف اشارہ حسی کیا جا سکتا ہے سمجھو وہ جہت دار ہے، وہ جہت رکھتا ہے، کیونکہ جہت کی وجہ سے اس کی طرف اشارہ حسی کیا جا رہا ہے. وزعمت الکرامیہ انہ تعالی فی الجہت الفوقیہ، کرامیہ نے یہ گمان کیا ہے کہ خداوند متعال فوقیت والی جہت میں رہتا ہے، یعنی اوپر رہتا ہے، جہت فوقیت میں رہتا ہے. لما تصوروا من الظواہر النقلیہ، کیونکہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ظواہر نقلیہ سے اس بات کو سمجھا ہے. وہو باطل، کیونکہ ان کا یہ سمجھنا باطل ہے. لأنه لو كان في الجهة، کیونکہ خداوند متعال اگر جہت میں ہو، لکان اما مع استغنائه عنها، تو دو صورتیں ہیں، یا تو خداوند متعال جہت میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جہت سے مستغنی ہے، ہے جہت میں لیکن جہت سے مستغنی ہے، فلا يحل فيها، تو اگر وہ جہت سے مستغنی ہے تو پھر وہ اس جہت میں حلول نہیں کرے گا. او مع افتقار ہی الیہا، یا نہ خدا جہت میں ہے اور جہت کا محتاج ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خداوند متعال جہت کا محتاج ہے. فیکون ممکنا، تو لازم یہ ہے کہ خداوند متعال ممکن الوجود ہے، اور یہ بات ہم ثابت کر چکے ہیں کہ خداوند متعال ممکن نہیں ہو سکتا. خوب، کوئی بندہ آ کر کہتا ہے کہ پھر اس قرآن کا ہم کیا کریں؟ قرآن کے اندر اتنی آیات موجود ہیں جس کا ظاہر بول کے کہہ رہا ہے کہ خداوند متعال جو ہے وہ محل میں ہے، جسم رکھتا ہے، جسم کی پھر باقی احکام ہے، محل رکھنا، اشارہ اسی رکھنا، تو جواب اس کا کیا ہے؟ وَالظَّوَاهِرُ النَّقْلِيَةَ لَهَا تَعْوِيلَات، ظواہر نقلیہ کی تعویلات ہیں اپنی. وَمَحَامِل، یعنی محامل وہی محمل تعویل کے معنی میں ہی ہے. مَذْكُورَةٌ فِي مَوَاضِعِهَا، ہم یہاں پر اس کو ذکر نہیں کر سکتے، ہر آیت کی اپنی ایک خاص تعویل ہے، اپنا ایک معنی ہے کہ جو جسم سے ہٹ کر ہے، کہ وہ تفسیر کے اندر جو ہے وہ علماء نے ذکر کیا ہے. بس ظواہر نقلیہ کو آپ دلیل نہیں بنا سکتے خدا کی جسمیت کے لیے. کہتے ہیں پھر آ کر اس کے اوپر اور بحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس دلیل عقلی موجود ہے، اور ایسی دلیل عقلی کے جو دلیل عقلی تام ہے، جس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، جب ہمیں ایسی دلیل عقلی مل جائے گی تو قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی آیت ظہور رکھے گی ہم اس کی تعویل کریں گے. اگر ید اللہ فوق ایدیہم کا ظہور کہہ رہا ہے کہ خداوند متعال ہاتھ رکھتا ہے، لیکن دلیل عقلی قطعی اور سالم نے یہ ہمیں آ کر کہا ہے کہ خداوند متعال جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، تو ہم ظاہر قرآن کی طرف توجہ نہیں کریں گے بلکہ اس عقلی دلیل عقلی قطعی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ مراد خداوند یہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے، مراد خداوند یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اسے مراد خداوند کچھ اور ہے، ارادہ جدی خدا نے کچھ اور کیا ہوا ہے، درست ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس بات کے اوپر مصر ہو جائیں، مثلا آپ کہتے ہیں چونکہ سخت ہوتا ہے جس نے مطلب صحیح طریقے سے سمجھانا ہو، وہ کہتے ہیں ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن عقل کیا چیز ہے اس کے مقابلے، جیسے آج کل اہل حدیث قائل ہیں اس بات کے کہ قرآن کے مقابلے میں عقل کی کیا کیا حیثیت ہے، عقل کوئی حکم لگائے لگاتی رہے، ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن جب کہہ رہا ہے یہ تو اللہ فوق قائدین تو عقل کی کیا حیثیت ہے یہاں پر؟ یہاں پر چار صورتیں بناتے ہیں جناب فاضل مقداد، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک حکم ہے عقل کا کہ خدا جسم و جسمانیت سے منزہ ہے، ایک حکم ہے ہمارے پاس ظاہر قرآنی کا کہ خداوند متعال جو ہے وہ جسم رکھتا ہے، اب کیا کریں؟ چار صورتیں ہیں، یا تو آپ کہیں گے کہ ہم دونوں پر عمل کریں گے، کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اجتماعی نتیجہ لازم آئے گا، کیوں؟ اس طرح عقل کہہ رہی ہے کہ خدا جسم نہیں ہے اور نقل کا ظاہر کیا کہہ رہا ہے؟ خدا جسم ہے، تو اگر دونوں پر عمل کرو گے تو پھر آپ کہو گے خدا جسم بھی اور جسم نہیں بھی ہے، تو اجتماعی نتیجہ لازم آ رہا ہے. اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں دونوں پر عمل نہیں کرتا، نہ میں نقل کے ظاہر کو مانتا ہوں نہ میں دلیل عقلی کو مانتا ہوں، تو ارتفاع نقض لازم آئے گا کہ پھر اگر اس کا مطلب خدا نہ تو جسم ہے نہ جسم ہے، مسئلہ اس طرح کر کے ہو جائے گا. اس میں تیسری صورت، میں نقل کو تو مانوں گا عقل کو نہیں مانوں گا، میں یہی ساروں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ کام کروں، میں کہوں گا نقل کو میں مانتا ہوں عقل کو نہیں مانتا، اس کے اوپر اعتراض کیا آئے گا؟ نہ اعتراض یہ آئے گا پھر یہ نقل کی حجیت تم نے کہاں سے ثابت کی ہے؟ نقل کی حجیت تم نے عقل سے ثابت کی ہے، کیونکہ عقل سے خدا کو ثابت کیا ہے، عقل سے نبوت کو ثابت کیا ہے، تب جا کر یہ قرآن ثابت ہوا ہے اور قرآن پہ تم عمل کر رہے ہو. اگر تمہارے عقل کے ذریعے استفادہ کر کے دلیل عقلی کے ذریعے خدا کو ثابت نہ کیا ہوتا، دلیل عقلی کے ذریعے نبوت کو ثابت نہ کیا ہوتا، تو قرآن کی نوبت ہی نہ آتی. پس اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نقل کی فقط بات مانوں گا عقل کی بات نہیں مانوں گا، تو پھر نہ خدا کو مانو نہ نبوت کو مانو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر اس قرآن کو جس کو تم ماننا چاہتے ہو اس کو بھی نہ مانو پھر، کیونکہ یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا، اس کی حجیت بھی ثابت نہیں ہو سکتی. پیچھے ایک احتمال بچتا ہے کہ جہاں پر دلیل عقلی قطعی سالم کا حکم موجود ہو وہاں پر ہم اس کی بات مانیں گے، نقل کے ظاہر کے اندر تاویل کریں گے، کہیں گے کہ جو معنی ہمیں لگ رہا ہے خدا کی مراد وہ نہیں ہے، خدا کی مراد کچھ اور ہے. قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ دلیل عقلی ہے. مرواز ہے، اگر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب یہ قاعدہ تاسیس کر رہے ہیں اس قاعدے پر ملتزم بھی رہیں. ہمارے بعض بزرگان قاعدہ تاسیس کرتے ہیں لیکن بعض موارد میں جا کے بھول جاتے ہیں کہ جہاں پر کہاں مرحلہ آتا ہے، جب فلاسفہ کے ساتھ جا کے بات ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں میں جا کر یہی باتیں کہ جو اہل سنت کر رہا ہوتا ہے وہی باتیں پھر ہمارے بعض بزرگان جا کے کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ دلیل عقلی لے کر آتا ہے کسی مطلب کے اوپر اور کہتا ہے کہ نقل کا ظاہر جو کہہ رہا ہے یہ مراد نہیں ہو سکتی خدا کی، چونکہ دلیل عقل قرینہ ہے اس بات پر کہ یہ معنی نہیں ہے، کہتے ہیں ہو سکتا ہے قرآن اور اہل بیت، اہل بیت کے مقابل کوئی چیز آ سکتی ہے، یہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. ہاں دلیل لے کر آئیں ثابت کریں کہ آپ کا برہان غلط ہے، یہ الگ بات ہے، کرنا چاہیے یہ ثابت کریں کہ جو برہان آیا ہے تمہارا غلط ہے، درست ہے، لیکن اگر برہان کو بھی باطل نہ کر سکیں، اس کے عیب اور نقص کو نہ نکال سکیں اس کے اندر علمی بحث کرنے کے باوجود، اور پھر بھی کہیں کہ نہ ہم مانیں گے جو اہل بیت نے کہا ہے، بابا اہل بیت کا ظاہر یہ جو روایت ہے یہ ظواہر ہیں، ظاہر ہیں، مراد جدی جو ہے وہ تحقیق کے بعد پتہ چلتی ہے کہ ان کا مراد جدی کیا ہے، تمام قرینوں کو بررسی اور تحقیق کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اس روایت میں یہ مراد ہے یا اس آیت میں یہ مراد ہے. تو یہ قاعدہ انتہائی شریف قاعدہ ہے, لیکن اس قاعدے کو جہاں پر بھی استعمال ہوتا ہے پھر وہاں پر استعمال ہونا چاہیے اپنے شرط و شروط کے ساتھ کہ جو علماء نے کتابوں میں ذکر کیا ہے. بہرحال کہتے ہیں لأنه لما دلت الدلائل العقلية على امتناع الجسمية ولواحقها عليه, کہتے ہیں کیونکہ جب دلائل عقلیہ قائم ہیں اس بات پر, دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ ممتنع ہے جسم اور لواحق جسم, یعنی احکام جسم, جسم و جسمانیت محال ہے خدا پر, وجب تعویل وغیرہ, تو اب تعویل کریں گے غیرہا یعنی نقل کو, یعنی دلائل عقلیہ کے غیر کو, یعنی بھی نقل اس کو تعویل کریں گے. لاستحالت العمل بہما, دونوں پر اگر عمل کرنا چاہو گے محال ہے, محال ہے دونوں پر عمل کرنا. والا اگر دونوں پر عمل کرو گے لاجتمع النقیزان, تو اس نقیزان جمع ہو جائیں گی اور عرض کیا کیسے ہوں گی. او ترک لہما, لاستحالت ترک لہما, محال ہے دونوں کو ترک کرنا بھی. والا کیونکہ اگر دونوں کو ترک کر دو گے لرتفع النقیزان, تو نقیزین مرتفع ہو جائیں گی. یا تیسری صورت او العمل بالنقل و اطراح العقل, نقل پر عمل کر کے عقل کو ترد کر دینا, رد کر دینا, جھٹلا یا اس کو کیا ہے پھینک دینا, یہ محال ہے. والا کیوں محال ہے, کیونکہ اگر یہ کام انجام دو گے لازم اطراح النقل ایزن, پھر نقل کو بھی آپ کو چھوڑنا پڑے گا, نقل کو بھی ترک کرنا پڑے گا. لاطراح اصل ہی, کیونکہ تم نے نقل کے اصل کو ترد کر دیا ہے. تو عقل ہے, نقل کی بیس اساس عقل ہے, عقل نے آ کے اس کی حجیت کو ثابت کیا, تو جب اس کی بنیاد کو تم قائل نہیں ہو, بنیاد گر گئی تو امارت خود بخود گر جائے گی. فیبقی الامر الرابع, چوتھا امر باقی بچتا ہے, وہ کیا ہے, وَهُوَ الْعَمَلُ بِالْعَقْلِ, عقل پر عمل کریں گے, وَتَعْوِيلُ النَّقْلِ, اور نقل کی ہم تعویل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.